الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على رسوله سيد المرسلين، رحمة للعالمين، شفيع المذنبين، سيد الأولين والآخرين، سيدنا ومولانا محمد رسول رب العالمين، وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولو أن قرآنا سيرت به الجبال أو قطعت به الأرض أو كلم به الموتى، بل لله الأمر جميعا، أفلم يئس الذين آمنوا أن لو يشاء الله لهدى الناس جميعا، ولا يزال الذين كفروا تصيبهم بما صنعوا قارعة أو تحل قريبا من دارهم حتى يأتي وعد الله، إن الله لا يخلف الميعاد. ولقد استهزئ برسل من قبلك فأمليت للذين كفروا ثم أخذتهم، فكيف كان عقاب؟ صدق الله العلي العظيم. دروشی پڑھیے. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وصحبه وبارك وسلم. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين، وعلى آلك وأصحابك يا شفيع المذنبين. حمد و صلاة کے بعد سورہ الرعد کی ان آیات کی تفسیر کے سلسلے میں پہلے بھی کچھ گفتگو ہو چکی ہے. گزشتہ جمعہ سالانہ بڑی گیارہویں شریف کے حوالے سے تھا، اس لیے باقی تفسیر بیان نہیں ہوئی تھی. سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا ذکر مبارک کیا تھا، آج پھر انہی آیات کو تلاوت کیا ہے، اور جو تفسیر کے تحت گفتگو کرنی ہے انشاءاللہ آج کروں گا. وما توفیقی الا باللہ العلی العظیم. اس سے پہلے آپ حضرات سن چکے ہیں کہ کفار رحمان کے منکر ہو رہے تھے، کون رحمان جو ہمارا رب ہمارا پروردگار ہے، جس کے سوا کسی کی بندگی نہیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے فرمایا کہ یہی آپ فرمائیے کہ میں نے اسی پر بھروسہ کیا اور اسی کی طرف میری رجوع ہے، میں نے اسی کی طرف لوٹنا ہے. کافروں نے یہ کہا کہ جو کلام تم پر نازل ہوتا ہے تو اگر کوئی ایسا قرآن آتا جس سے پہاڑ ٹل جاتے یا زمین پھٹ جاتی یا مردے باتیں کرتے، یعنی انہوں نے یہ مطالبہ کیا تھا کہ یہ قرآن اگر اللہ کا کلام ہے تو حضرت داؤد علیہ السلام کے لیے پہاڑوں نے حرکت کی، پہاڑ رواں ہوئے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام مردے زندہ کیا کرتے تھے، حضرت سلیمان علیہ السلام کی ہوا پر حکومت تھی، اور آپ سب سے افضل نبی ہیں، تو اس کلام کے ذریعے ہمارے لیے ایسا کر کے دکھائیے. اللہ فرماتا ہے یہ لوگ وہ ہیں کہ اگر ایسا ہو جاتا پھر بھی انہوں نے ماننا نہیں تھا، انہوں نے کسی صورت بھی حق کو قبول نہیں کرنا تھا. حالانکہ معجزات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دکھائے، فرمائشی معجزے بھی پورے کر کے دکھائے. حضرت داؤد علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں، ان پر زبور نازل ہوئی کتاب، اللہ تعالی نے انہیں آواز میں وہ خوبی عطا کی تھی کہ جب وہ کلام کرتے تو ان کی آواز پیاری تھی کہ جیسے ہواؤں پر بھی جادو ہو جاتا، کہنے والے کہتے ہیں نا سحر طاری ہو جاتا، خوش الہانی لہن داؤدی مشہور ہے. اللہ تعالی نے انہیں آواز کی خوبی کا وہ کمال عطا کیا تھا کہ جب وہ کلام کرتے اس وقت ایسی کیفیت ہوتی کہ پرندے بھی پرواز بھول جاتے تھے، ہوائیں بھی جیسے رک جاتی تھیں، اور سب ان کے کلام میں محو ہو جاتے تھے. پہاڑوں کے اوپر ان کا کلام مشہور ہے کہ یوں لگتا تھا جیسے پہاڑ حرکت کر رہے ہیں، وجد کی کیفیت ساری ہو جاتی تھی. تو انہوں نے مطالبہ کیا کافروں نے کہ حضرت داؤد علیہ السلام بھی اللہ کے نبی تھے، ان کے لیے پہاڑ رواں ہوئے، اور آپ اللہ کے سب سے آخری سب سے افضل سب سے پیارے نبی ہیں، آپ پر بھی کلام نازل ہوتا ہے، تو اگر آپ سچے نبی ہیں تو اس قرآن کے ذریعے پہاڑوں کو چلا کر دکھا. مقصد کیا تھا کہ یہ پہاڑ اپنی جگہ سے ہٹ جائیں، زمین پھیل جائے، ہم کھیتی باڑی کریں. مکے کی زمین پتھریلی زمین ہے، پہاڑی علاقہ ہے، کشادہ میدان کم ہے، تو اس زمین کو کشادہ کر دیجئے، ہم کھیتی باڑی کریں، خوب غلہ ہمیں ملے، نہریں نکالتے ہیں یہاں سے پانی کی بہتات ہو جائے. اور حضرت سلیمان علیہ السلام وہ ہے جن کے لیے قرآن میں اللہ نے فرمایا وسخرنا لہ الریح، کہ ہم نے ہوا کو ان کے تابع کر دیا تھا، ان کے لیے مسخر کر دیا تھا، ہوا ان کے حکم سے چلا کرتی تھی، وہ کہتے دائیں چل تو دائیں چلتی، وہ کہتے بائیں چل تو بائیں چلتی. تو آپ اس ہوا کو حکم دیجئے کہ صبح ہمیں ملک شام لے جایا کریں, ہم وہاں کاروبار کریں, شام کو ہمیں واپس لے آیا کریں, ہماری سہولت ہو جائے گی, وقت کی بچت ہوگی. آپ اللہ کے نبی ہیں, آپ یہ کر کے دکھائیں. سلیمان علیہ السلام نے آوا پر حکومت کی, ان کے باپ حضرت داؤد علیہ السلام کی آواز اتنی پیاری تھی کہ وہ کلام پڑھتے تو پہاڑ روا ہوتے. آپ ان دونوں سے افضل ہیں, آپ یہ کر کے دکھائیں. حضرت عیسیٰ علیہ السلام مردے زندہ کیا کرتے تھے, تو آپ اپنے دادا پر دادا کو زندہ کر دیں, ہم ان سے باتیں کریں گے. اگر انہوں نے آپ کے سچے ہونے کی گواہی دے دی تو ہم آپ پر ایمان لے آئیں گے. اللہ فرماتا ہے ایسا ہو جاتا تب بھی انہوں نے ماننا نہیں تھا. حالانکہ اللہ کے اختیار میں یہ ساری چیزیں ہیں, اللہ کے اختیار سے کچھ باہر نہیں ہے, وہ جو چاہتا ہے کر لیتا. یفعل اللہ ما یشاء, کو جو چاہتا ہے کرتا ہے, کوئی اس کو روکنے والا ٹوکنے والا نہیں. وہ سورج کو مشرق سے نکالے یا مغرب سے نکالے, ہوا کو جس طرح چاہے چلائے, پہاڑ جہاں چاہے رکھے, جہاں سے چاہے ہٹائے, کوئی اللہ کو روکنے والا نہیں ہے. اور ان کو بھی یہ بات جتا دی گئی کہ یہ کام کوئی مشکل کام نہیں ہے, تم ان سے بڑے معجزے دیکھ چکے ہو, مگر تم نے پھر بھی ماننا نہیں. میں آپ کو معجزات کے حوالے سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات میں سے کچھ سنا چکا ہوں. امام جلال الدین سیوطی نے بڑی محنت کی ہے, اللہ تعالیٰ ان پر رحمت فرمائے. الخصائص الکبریٰ بڑی مشہور ان کی کتاب ہے, فی المعجزات خیر الورٰ. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات کا ذکر انہوں نے اپنی کتاب میں جمع کر دیا, ہزاروں معجزات انہوں نے اس میں جمع کر دیے. امت کے لیے مہربانی کر دی کہ بعد میں آنے والوں کو الگ الگ کتابیں نہ ڈھونڈنی پڑے, ایک کتاب میں حضور کے معجزات مل جائیں. اگر اس کتاب کو پڑھ کے سناتا رہوں تو برسوں لگ جائیں. میں نے کئی معجزات آپ حضرات کے سامنے سنائے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے چاند کو دو ٹکڑے کیا, ڈوبے ہوئے سورج کو واپس لوٹایا, اور قافلے کی اطلاع دی تھی کہ قافلہ فلاں وقت آئے گا سورج غروب ہونے سے پہلے, دن بتایا تھا کہ فلاں دن آئے گا. قافلہ پہنچنے میں دیر ہوئی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے سورج اتنی دیر غروب نہیں ہوا جب تک وہ قافلہ نہیں آ گیا. جو ہی قافلہ آیا سورج نے اپنا فاصلہ پورا کیا. یہ بھی آپ کو میں سنا چکا ہوں. حضرت داؤد علیہ السلام کے لیے پہاڑ رواں ہوئے, میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی پتھروں کو چلایا, یہ بھی میں آپ کو سنا چکا ہوں, بلکہ پتھروں سے کلمہ پڑھوایا. بے جان پتھروں نے, بے زبان پتھروں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھا. اور سنیں, خصائص کبریٰ میں یہ چیز موجود ہے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم احد پہاڑ پر تشریف لے گئے. اللہ تعالی ہم سب کو مدینہ لے جائے. مدینہ منورہ میں یہ پہاڑ آج بھی موجود ہے, اور اس پہاڑ کو ایک سند ملی ہوئی ہے. کاش کہ ہم میں بھی اتنا عشق ہوتا, اس پتھر میں اتنا عشق ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, ھذا جبل یحبنا ونحبه, یہ پہاڑ ہم سے محبت کرتا ہے, ہم اس سے محبت کرتے ہیں. اس کو یہ سند ملی ہوئی, اسی لیے سینہ تان کے کھڑا ہے. دجال احد پہاڑ کو پار نہیں کر سکے گا, کراس نہیں کر سکے گا, اسی طرف رہ جائے گا. یہ احد پہاڑ اس کو مدینے میں داخل نہیں ہونے دے. بڑا پیارا پہاڑ ہے, اس کی قسمت قیامت کے دن اٹھا کے جنت کے دروازے پر رکھ دیا جائے گا, کیونکہ جس کو سرکار سے محبت ہو جائے وہ دوزخ میں جا سکتا نہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہاڑ پر تھے, آپ کے ساتھ آپ کے دو صحابہ تھے, بعض روایتوں میں ہے زیادہ تھے, دو تو یقیناً تھے, حضرت ابو بکر بھی تھے اور حضرت عمر تھے یا حضرت عثمان تھے یا حضرت علی تھے, روایتوں میں نام آتا. تو وہ پہاڑ ہلنے لگا, پہاڑ ہلنے لگا, حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو فرمایا کیوں ہلتا ہے پہاڑ؟ ہلنے لگا, نبی پاک کے قدم اس پر آئے, حضور نے فرمایا کیوں ہلتا ہے؟ تجھ پر ایک نبی ہے اور دو شہید ہیں. اس وقت تیرے اوپر ایک نبی ہے اور دو شہید ہیں, کیوں ہلتا ہے پہاڑ؟ اسی وقت ساکت ہو گیا, اس نے اپنی حرکت بند کر دی. علماء اس کی شرح میں تفسیر میں فرماتے ہیں وہ پہاڑ کیوں ہلا تھا, کوئی زلزلہ نہیں آیا تھا, نبی پاک کے قدم اس پر آئے تھے, وہ خوشی سے رقص کر رہا تھا, ناچ رہا تھا, خوشی سے رقص کر رہا تھا, اپنے نصیب پر وجد کر رہا تھا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے فرمایا ہلنے کی ضرورت نہیں ہے, اور ساتھی سند عطا فرماتی فرمایا تیری محبت کا ہمیں پتہ ہے, جانتے ہیں تجھے, نبی پاک سے کوئی چیز پوشیدہ وہ سب کی زبانیں جانتے, جانوروں کی بولیاں, پرندوں کی بولیاں, پتھروں کی بولیاں, درختوں کی بولیاں, پانی کی, ہر چیز کی بولیاں میرا نبی جانتا. اسی لیے کسی پنجابی کے شاعر نے کہا آقا دے چوپیرے نے غلاماں دیاں ٹولیاں, چوپیرے کا مطلب چاروں طرف, حضور کے چاروں طرف کون ہے؟ حضور کے غلاموں کے گروہ ہیں, ٹولیاں ہیں. آپ آتے چوپیرے نے غلاماں دیاں ٹولیاں, آپ آتے چوپیرے نے غلام دیا تو لیا, او ایک سنن والا ہے ہزاراں دیا بولیاں, او ایک سنن والا ہے, او ایک جانن والا ہے ہزاراں دیا بولیاں. حضور سب کی آوازیں بھی جانتے ہیں, بولیاں بھی جانتے ہیں. پتھروں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اشاروں پر حرکت کی, پتھر چلے, حضور کی بارگاہ میں آئے, سجدے کیے, سلام کیے, اور پتھروں سے بنا ہوا اللہ کا گھر, انہی پتھروں سے بنا ہوا اللہ کا گھر جس کو ہم خانہ کعبہ کہتے ہیں, کعبۃ اللہ کہتے ہیں, آپ کو میلاد شریف کے تذکروں میں حوالوں کے ساتھ سنا چکا ہوں. حضرت عبد المطلب فرماتے ہیں جب حضور پیدا ہوئے تو میں نے دیکھا کعبہ اس گھر کی طرف جھک کر سلامی دے رہا تھا, جس گھر میں حضور پیدا ہوئے اس گھر کی طرف کعبہ جھک رہا تھا. اسی کے لیے اعلی حضرت نے فرمایا نا تیری آمد ٹھیک بیت اللہ مجرے کو جھکا, سلامی کو جھکا, تیری آمد ٹھیک بیت اللہ مجرے کو جھکا, اور تیری حیبت ٹھیک ہر بت تھر تھرا کر گر گیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پتھروں نے سلام کیا, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کسی پہاڑ کو چلانا مشکل نہیں تھا. خود فرماتے ہیں لو شئت لسارت معی جبال الذهب، اگر میں چاہوں تو یہ پہاڑ سونا بن جائیں اور جب میں چلا کروں تو یہ میرے ساتھ ساتھ چلا کریں. سونا بن کر میرے ساتھ ساتھ چلا کریں تو کیا مطلب کہ جب خود فرما رہے ہیں تو کیا چلانا مشکل تھا؟ لیکن فرمایا ان لوگوں نے پھر بھی ماننا نہیں. حضرت عیسیٰ علیہ السلام مردے زندہ کیا کرتے تھے، قرآن میں ان کا یہ معجزہ اللہ نے بیان فرمایا وَأُحْيِي الْمَوْتَى بِإِذْنِ اللَّهِ، وہ خود فرماتے ہیں میں مردوں کو زندہ کرتا ہوں اللہ کے حکم سے. اللہ تعالیٰ نے انہیں یہ کمال عطا کیا تھا. خصائص کبریٰ میں یہ بات موجود ہے، حدیث کی دیگر کتابوں میں بھی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بے جان چیز کو جان عطا کی. حضرت عیسیٰ کیا کرتے تھے کہ وہ مردہ جس میں سے روح نکل چکی ہوتی تھی اس میں روح واپس لوٹا دیتے تھے، لیکن میرے نبی نے وہ کام کر کے دکھایا کہ جس میں روح نہیں تھی اس کو روح دی، اس نے کلام کیا. واقعہ بڑا مشہور ہے، آپ حضرات سنتے رہتے ہیں، اور اس کو مردے زندہ کرنے سے بڑا معجزہ تسلیم کیا گیا. مسجد نبوی جو کسی زمانے میں کھجوروں کا پرانا باغ تھا، سوکھ چکا تھا، اس کے سوکھے تنے باقی تھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جگہ کو مسجد کے لیے پسند کر لیا. کھجوروں کے ہی پتے اوپر، اس کے درختوں کے پتے دوسری جگہوں سے لے کر اوپر چھت بنا لی گئی. کچی مسجد تھی، اس زمانے میں پکی عمارت تو تھی کوئی نہیں. ایک ستون سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی پشت اقدس، پیٹھ مبارک، کمر مبارک لگا کر خطبہ دیا کرتے تھے. اس ستون کا نام ستون حنانہ، اب اس کو استوانۃ المخلقہ کہتے ہیں. اللہ تعالی جب مدینے لے جائے گا انشاءاللہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد شریف میں جو محراب ہے، وہ محراب جس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھایا کرتے تھے، وہ ابھی تک موجود ہے. ترکوں نے اس پر یہ کیا ہے کہ جہاں نبی پاک کا سر مبارک پیشانی لگتی تھی اس جگہ کو تو بند کر دیا ہے، جہاں حضور کے قدم مبارک آتے تھے اس جگہ کو چھوڑ دیا تاکہ میرے تمہارے سر وہاں، پیشانی وہاں لگے جہاں نبی کے قدم آتے تھے. اس محراب شریف کے دائیں جانب کا جو ستون ہے، جو اس دیوار میں آیا ہوا ہے، اس کے اوپر لکھا بھی ہوا ہے، وہ ستون حنانہ تھا. تو ایک صحابی تھے جو بڑئی کا کام جانتے تھے، ترخان، کارپینٹر آج کی زبان میں آپ کہتے ہیں، لکڑی کا کام کرنے والے. انہوں نے عرض کی حضور میں ممبر بنا دوں، آپ بیٹھ کر خطبہ ارشاد فرمایا کریں. ممبر لے آئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند فرمایا، حضور ممبر پر رونق افروز ہوئے، خطبہ ارشاد فرمانے لگے. اچانک ایک طرف سے رونے کی آواز آئی، کوئی رویا، آواز کے ساتھ رویا اور بڑے درد کے ساتھ رویا. صحابہ کہتے ہیں اس طرح وہ رو رہا تھا، رونے والا نظر نہیں آ رہا تھا، مگر وہ اس طرح رو رہا تھا کہ لگتا تھا ہمارے کلیجے پھٹ جائیں گے. اس کے رونے میں اتنا درد تھا، اتنا سوز تھا. بخاری شریف میں یہ حدیث پاک موجود. حضور صلی اللہ علیہ وسلم ممبر سے نیچے اترے، اس ستون کے قریب گئے، اس کو سینے سے لگا لیا اور اس پر اس طرح ہاتھ پھیرا جیسے مشفق باپ اپنے بیٹے کے سر پہ ہاتھ پھیرتا تھا. ویسے تو کسی کو نظر نہیں آ رہا تھا رونے والا، مگر جس کے لیے رو رہا تھا اس نبی کو سب خبر، اس کو سب خبر تھی، پہلے سنا چکا ہوں نا حضور صاحب کی بولیاں جان. فرمایا میرے صحابی اگر میں اسے سینے سے نہ لگاتا یہ قیامت تک میرے لیے روتا ہی رہتا، میرے لیے روتا ہی رہتا. حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ جب یہ حدیث پڑھتے تو رویا کرتے، ہچکیاں بن جاتی. فرماتے افسوس ہم نے نبی پاک کی اتنی محبت بھی نہیں جتنی اس سوکھے تنے میں تھی. وہ نبی پاک کے لیے رویا، جب رویا تو آقا نے اسے سینے سے لگا لیا. پتا چلا جو آقا کی محبت میں روتے ہیں آقا انہیں سینے سے لگا لیتے. اللہ پنجابی میں بھی کہتے ہیں نا جیڑا رویا اودا کم ہویا، جیڑا رویا اودا کم، جو روتا ہے اس کا کام ہوتا. مولانا روم فرماتے ہیں ماں کو بچے سے بڑی محبت ہوتی ہے، مگر بچہ جب تک کھیلتا رہتا ہے ماں اپنے کام میں لگی رہتی ہے. گھر کے سو کام ہے کرتی رہتی ہے، وہ بچہ دیکھتا ہے کہ یہ میری طرف آ نہیں رہی، لگی ہوئی اپنے کاموں میں، وہ روتا ہے. جب وہ روتا ہے ماں سارے کام چھوڑ دیتی ہے، آ کے بچے کو سینے سے لگا لیتی ہے. نبی پاک اپنی امت پر ہزاروں ماؤں سے بڑھ کر مہربان ہیں، جو امتی کی آقا کی محبت میں روتے ہیں آقا انہیں سینے سے لگا لیتے ہیں. کھجور کا سوکھا ہوا تنا، بے جان تنا، وہ ستون وہ پلر نبی پاک کی محبت میں رویا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کے قریب گئے، سینے سے لگایا، ہاتھ پیرا، پوچھا کیا چاہتا ہے؟ اس نے کہا جی میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ کا جسم اقدس میرے ساتھ لگا رہے اور آپ بیان فرماتے رہیں، آپ کا یہ نوری سرافا میرے ساتھ لگا رہے اور آپ بیان فرماتے رہیں. میں آپ کا کلام سنا کرتا تھا، مجھے خوشی ہوتی تھی، اب آپ میرے ساتھ نہیں لگے تو مجھے آپ کی یاد نے رلایا. حضور نے فرمایا تو اگر چاہے تو میں تجھے ہرا بھرا کر دوں، اگر تو چاہے تو میں تجھے ہرا بھرا کر دوں، تجھے پھل لگ جائے، لوگ تیرا پھل کھایا کریں، تیری چھاؤں ہوا کرے. لیکن میں یہ نہیں چاہتا، میں تو یہ چاہتا ہوں آپ کا جسم میرے ساتھ لگا رہے. میں آپ کا بیان سنتا تھا، میں آپ کا بیان ذرا اونچی، کھجور کا سوکھا ہوا تنا، بے جان تنا، میں سنتا تھا. جب نبی پاک کچھ عرصہ، وہ مستقل تو اس کے ساتھ نہیں ہوتے تھے نا، تھوڑی دیر لگے، بیان فرمایا، پھر اپنی جگہ پر نماز پڑھائی، ہٹ گئے، اجرے میں تشریف لے گئے. تھوڑی دیر کے لیے نبی پاک کا وجود اقدس لباس مبارک اس سے لگتا تھا، اور جس سے تھوڑی دیر لگے جب اس میں اتنا کمال پیدا ہو گیا تو خود نبی میں کتنا کمال ہوگا. اللہ اکبر. اندازہ کریں، آج لوگ انکار کرتے ہیں، اسے تو ہزاروں نے دیکھا. حضور نے فرمایا سن، تو ہمارے ساتھ لگنا چاہتا ہے تو تجھے جنت پہنچا دوں، تو جنت میں لگ جا، وہاں پر تیرا پھل بھی ہوگا، انبیاء اولیاء تیرا پھل کھایا کریں گے. اس نے کہا حضور مجھے یہ منظور ہے، میں دنیا نہیں چاہتا، آخرت چاہتا ہوں، تاکہ آپ سے تعلق اور نسبت رہے. حضور نے وہ گڑا کھدوایا، اس کے اندر اس ستون کو رکھا، اس کے اوپر ممبر، فرمایا پہلے تو پھر ممبر پھر ہم، وصال ہی رہے گا، ساتھ ہی رہے گا. اور یہ ٹکڑا وہی ہے جو جنت کا ٹکڑا ہے، قیامت کے دن اسی طرح اٹھا کر جنت میں رکھا جائے گا. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام مردوں کو زندہ کرتے تھے، ان جسموں میں روح لوٹاتے تھے جن میں روح نکل چکی ہوتی تھی، یہ ان کا بہت بڑا کمال تھا. مگر میرے نبی کا کمال ان سے بھی بڑھ کر ہے کہ حضور نے بے جان تنے کو جان عطا کی اور اس نے کلام کیا. اس سے پتا چلا کہ وہ کافر جو مطالبہ کر رہے تھے حضور نے اس سے بڑھ کر دکھایا, مگر اللہ نے پہلے ہی فرما دیا یہ لوگ ماننے والے نہیں. اب آپ پر حکومت حضرت سلیمان علیہ السلام نے کی, میرے نبی پاک کے تابع تو سبھی تھے, اللہ کی پوری خدائی نبی پاک کی غلامی کر رہی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی فرما برداری کر رہے ہیں, باقی ساری مخلوق حضور کی فرما برداری کر رہی ہے, اس میں کوئی شبہ نہیں, کوئی تعجب کی بات نہیں. مجھے اور آپ کو اچھی طرح جان لینا چاہیے, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سب کچھ تھا, کوئی چیز ایسی نہیں تھی جس کے بارے میں تردد ہو یا شبہ ہو. اور نبی پاک کی تو بڑی بات ہے, حضور کے غلاموں کے تابع رہی ہے ہوا, حضور کے غلاموں. میں پوچھنا چاہتا ہوں حضرت غوث اعظم نے اپنی کھڑاؤں ہوا میں چلائی یا نہیں چلائی, پوچھ رہا ہوں آپ سے. آپ لکڑی کو اڑا سکتے ہیں کوئی صاحب؟ پوچھ رہا ہوں آپ سے.
بغداد شریف میں بیٹھے ہوئے اچانک سیدنا غوث اعظم کے چہرے پر جلال آیا, وہاں کی کھڑاؤں پڑی تھی ایک چلا دی, تھوڑی دیر کے بعد دوسری چلا دی.
لوگ بڑے حیران ہوئے, لکڑی کی چپل کھڑاؤں جس کو کہتے ہیں کھڑاویں کہتے ہیں, غوث پاک نے اس طرح ہوا میں چلا دی, اڑتی ہوئی چلی گئی, وہ ٹائم اور وقت نوٹ کر لیا. لوگوں نے ٹائم نوٹ کر لیا, تاریخ نوٹ کر لی, دن نوٹ کر لیا. پوچھا حضرت کیا ہوا؟ فرمایا تمہارے پیر بھائی قافلے میں آ رہے تھے, ڈاکوؤں نے ان کو لوٹا تنگ کیا, میں نے یہی سے کڑاؤں چلا دی ہے, وہ بچ جائیں گے, قافلے والے بچ جائیں. قافلہ کئی دنوں کے بعد واپس آیا, انہوں نے لا کر کڑاویں حضرت صاحب کی رکھ دی, لا کر کڑاویں حضرت کو پیش کی. لوگوں نے پوچھا یہ کڑاویں تمہارے پاس کیسے پہنچی؟ انہوں نے واقعہ سنایا, ہم اس طرح سفر میں آ رہے تھے, ڈاکوؤں نے ہمیں لوٹ لیا, ہمارے پاس بچنے کی کوئی گنجائش نہیں تھی, ہم نے غوث پاک کو پکارا, اچانک غوث پاک کی آواز آئی اور پھر یہ کڑاویں آئیں, ایسے ڈاکوؤں کو لگی اور وہ بھاگے کہ وہ جناب سب چھوڑ چھاڑ کے بھاگ گئے اور ہم خیر و عافیت سے واپس آ گئے. پوچھنا چاہتا ہوں میں اور آپ, کیا لکڑی کی کھڑاویں ہوا میں اڑا سکتے ہیں؟ غوث پاک نے اڑائی, جن کے بچوں کی یہ شان ہے ان کے آقا کی کیا شان ہوگی. آپ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا واقعہ بھی سنا ہوا ہے, حضرت ساریہ کو انہوں نے پیغام بھجوایا تھا مسجد نبوی کے ممبر سے, یا ساریت الجبل, خطبہ دے رہے جمعے کا, اچانک موضوع چھوڑ کر ٹاپک چھوڑ کر تین مرتبہ کہا ہے ساریہ پہاڑ کی طرف ہو جاؤ, پہاڑ کی طرف دیکھو, پہاڑ کی طرف ہو جاؤ. لوگ بڑے حیران, امیر المومنین کو کیا ہو گیا؟ جمعے کا خطبہ پڑھتے پڑھتے موضوع جو بیان کر رہے تھے اس کو چھوڑ کر یہ ساریہ کون ہے اور یہ پیغام کیوں دے رہے ہیں کہ پہاڑ کی طرف رخ کرو؟ صحابہ نے بعد میں پوچھا, اے امیر المومنین یہ آپ نے آج کیا کیا؟ یہ ساریہ کون ہے؟ ان کو پہاڑ کی طرف ہونے کا آپ نے حکم دیا ہے, تین مرتبہ فرمایا خطبے میں, یہ بات کیا ہے؟ فرمایا نہاول کا علاقہ پتا کرنے کے لیے ساریہ کو جرنیل بنا کر مسلمانوں کی فوج آرمی کے ساتھ میں نے بھیجا ہے, خطبہ پڑھتے پڑھتے میں نے دیکھا کہ پہاڑ کے دوسری طرف کافروں کی فوج حملے کی تیاری کر چکی تھی, دوسری طرف مسلمان ابھی آرام کر رہے تھے, میں نے ساریہ کو آگاہ کر دیا، وارن کر دیا ہے، وہ فوراً اپنی پوزیشن سنبھال لیں گے اور تمہیں نقصان نہیں ہوگا۔ میں نے کہہ دیا تیار ہو جاؤ، تو وہ میری آواز کو سن کر ضرور حرکت کریں گے اور اپنے آپ دفاع کریں گے۔ صحابہ نے کہا بہت اچھا، جمعے کا دن تھا، وقت نوٹ کر لیا، تاریخ نوٹ کر لی۔
حضرت ساریہ جب واپس آئے تھے، آپا نے پوچھا ہے ساریہ اپنے سفر کا کوئی خاص واقعہ سناؤ، کوئی خاص بات سناؤ۔ حضرت ساریہ نے کہا خاص بات کیا سنائے، جیسا سفر ہوتا ہے ہمیشہ ہم کس طرح تکلیفیں اٹھاتے ہوئے گئے، لڑائی کی، اس میں کیا کیا جوش جذبہ دکھایا، کس طرح لڑے، وہ واقعات تو دوسرے واقعات سے ملتے جلتے ہیں، مگر ایک بات ضرور ہے سنانے والی۔ جمعے کا دن تھا، فلاں تاریخ تھی، نماز کا وقت تھا، اچانک میرے کانوں میں آواز آئی، یا ساریہ تو الجبل۔ دوسروں نے بھی سنا، میں نے توجہ کی کہ یہ آواز تو امیر المومنین عمر فاروق کی ہے۔ ہم نے فوراً لشکر کو حکم دیا، ہم نے پہاڑ پر مورچے بنا لیے، ابھی دشمن حملہ نہیں کر پایا تھا کہ ہم تیار ہو گئے، ہم نے حملہ کر دیا، ہمیں فتح مل گئی، لڑائی تو ہم نے کی ہے، فتح امیر المومنین نے دلائی ہے، فتح انہوں نے دلوائی، ان کی وجہ سے ہمیں کامیابی ہوئی۔ اب میں پوچھنا چاہتا ہوں، مدینہ منورہ سے نہاوند کا علاقہ سینکڑوں میل کے فاصلے پر ہے، سینکڑوں میل کا درمیان میں فاصلہ ہے، آواز کیسے چلی گئی؟ مسجد نبوی، اس کی دیواریں، پردے، پھر لوگوں کے مکانات، پھر پہاڑ، اتنا لمبا سلسلہ، یہ آواز کیسے چلی گئی؟ تو ماننا پڑے گا کہ ان کو ہوا پر حکومت ملی تھی، انہوں نے حضور کی غلامی کی، ہوا ان کی غلامی کر رہی ہے، ان کی آواز کو لے کر جا رہی ہے۔ مارکونی نے یہ کرامت سن لی، اس نے ٹیلی فون ایجاد کر لیا، ریڈیو ایجاد کر لیا، ٹیلی فون کہہ رہا ہوں، یہ ریڈیو اس کی ایجاد ہے، اس نے ریڈیو ایجاد کر لیا کہ آواز منہ سے نکلتی ہے، فضا میں موجود ہو جاتی ہے، اس کو کیچ کیا جائے، اس نے دیکھا کہ وہ آواز لگا رہے ہیں، دور تک جا رہی ہے، اس نے ریڈیو ایجاد کر دیا۔ اور آج کل کے مسلمان کہلانے والے ابھی تک اس کرامت کو سوچ ہی رہے ہیں، لیکن پتہ ہمیں کیا چل گیا، جب نبی کے غلاموں کو یہ مرتبہ مقام حاصل ہے تو نبی پاک کی شان کتنی بلند ہوگی۔ اللہ اکبر یا رسول اللہ۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بے جان تنے میں جان ڈالی، ہوا پر بھی حکومت کر کے دکھائی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ فاصلے کچھ نہیں تھے، ارے جو مدینہ کی سرزمین پر بیٹھے بیٹھے جنت کو دیکھا کرتے تھے، جو سر کی آنکھوں سے خود رب کو دیکھا کرتے تھے، ان سے کوئی اور چیز دور کیسے تھی، کوئی چیز ان سے پوشیدہ کیسے تھی؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اطلاع دیا کرتے تھے، شاہ افشاں نجاشی کا، جس کا نام اسحمہ تھا، انتقال ہوا، حضور نے اطلاع کر دی فوراً، ادھر اس کا انتقال ہوا، ادھر حضور نے بتا دیا وہ انتقال کر گیا۔ اس کے انتقال کی خبر بڑی دیر کے بعد آئی، اس زمانے میں یہ ڈاک ٹاک، ٹیلی گرام وغیرہ تو نہیں تھے، لوگ سفر کر کے پیغام دیتے، پیغام بہت بعد میں پہنچا، حضور نے پہلے ہی بتا دیا جنگ موتا کا واقعہ ہے، حضور مدینہ میں بیٹھا پہ، حضور مدینہ میں بیٹھے ہوئے تشریف فرما، ساری جنگ کا حال، جس کو آج کل کی زبان میں کمنٹری کہتے ہیں، سنا رہے تھے کہ اب یہ ہو رہا ہے، اب یہ ہو رہا ہے، اور یہ ہو رہا ہے، صحابہ نوٹ کرتے جا رہے تھے۔ جب لشکر واپس آیا، ان سے حالات سنے تو معمولی سا فرق بھی نہیں تھا۔ یہ ساری باتیں وہ آخر دیکھتے تھے، انہوں نے دیکھا تھا، انہوں نے پتھروں سے کلام بھی کروایا، پتھروں کو چلا کے بھی دکھایا، چاند کے دو ٹکڑے کیے، سورج لوٹا کر دکھایا، سورج کا ڈوب جو ڈوبنا ہے اس میں اس کو رکوا کر دکھایا، اور انہوں نے سارے کام کر کے دکھائے، بے جان کو جان دے کر کلام کروایا۔ اللہ فرماتا ہے انہوں نے پھر بھی ماننا
ماننا
نہیں.
لیکن ایک بات آپ لوگوں کو یہاں ضرور سمجھ لینی چاہیے, وہ یہ کہ کافروں نے نہیں ماننا, پتا چلا جو انکار کرنے والے ہیں وہ درست
نہیں.
نبی پاک کے کمالات کا انکار مومن کا کام, اور جو کہتے ہیں ہمارے ہی جیسے تھے, کچھ نہیں کر سکتے تھے, دیوار کے پیچھے کا بھی ان کو خبر نہیں تھی, پتا نہیں تھا, حال نہیں تھا. اپنی بیٹی سے کہا فٹ کر لو, میں تمہارے لیے کوئی کام نہیں آ سکوں گا, جو ایسی باتیں کرتے ہیں پھر کیا وہ مومن کہلا سکتے؟ پوچھ رہا ہوں آپ سے, آپ کا ایمان کیا کہتا ہے؟ ایسے لوگ مومن ہیں
نہیں.
ارے تمہیں ایک ہی روایت ملی ہے کہ نبی پاک نے اپنی بیٹی سے کہا, بیٹی اس خیال میں نہ رہنا کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی ہوں اس لیے بخشی جاؤں گی, اپنے اعمال وغیرہ تیار کر لینا, میں تمہارے کام نہیں آؤں گا. تم نے یہی پڑھا ہے؟ تم نے یہ نہیں پڑھا کہ حضور نے فرمایا میری بیٹی جنت کی عورتوں کی سردار ہے؟ یہ تم نے نہیں پڑھا؟ یہ نہیں پڑھا کہ حضور نے فرمایا میرے بیٹے حسن حسین جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں؟ یہ نہیں تم نے پڑھا؟ یہ نہیں تم نے سنا حضور نے فرمایا بدر والوں کے لیے, معلوم ہے تم قد غفر اللہ لکم, جو تم جو چاہے کرو اللہ نے تم سب کو بخش دیا ہے. یہ تم نے نہیں سنا؟ یہ نہیں سنا حضور نے فرمایا اے ابو بکر تم جنتی, اے عمر تم جنتی, اے عثمان تم جنتی, اے علی تم جنتی, اے ابو عبیدہ تم جنتی, اے سعد تم جنتی, اے سعید تم جنتی, اے طلحہ تم جنتی, اے عبد الرحمن تم جنتی, اے زبیر تم جنتی. عشرہ مبشرہ کو حضور نے جنت کی خبر دی, فرمایا طوبی لمن رآنی, خوشخبری ہے اس کے لیے جس نے مجھے دیکھا. نہیں نہیں, جس نے میرے دیکھنے والے کو دیکھا, جس نے میرے دیکھنے والے دیکھنے والے کو دیکھا, حضور ان کے لیے جنت کا اعلان فرما رہے ہیں. تو مومن مانتے ہیں, جو مانتے ہیں وہی جنت میں جائیں گے, جو مانتے نہیں وہ جائیں گے بھی نہیں. انکار کرنے والے مومن, میرے نبی کے کمال کا انکار کرے اور اپنا کمال دکھائے, ایسا شخص کمال والا نہیں ہے, ایسا شخص بے غیرت ہے, بے ایمان ہے. جو نبی کے کمال کو نہ مانے اور اپنا کمال ثابت کرے, ہم اہل سنت و جماعت کا کہنا تو یہ ہے کہ وہ کمال ہی نہیں جو مصطفیٰ میں نہیں, کمال وہی ہے جو نبی پاک میں ہے, اور جس کسی کو جو کمال ملا میرے نبی پاک کی برکت سے ملا. اعلی حضرت فرماتے ہیں لا برب العرش جس کو جو ملا ان سے ملا. لا برب العرش کے معنی رب العرش کی قسم. لا برب العرش جس کو جو ملا ان سے ملا, بستی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ کی, بستی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ کی. ہمارا کہنا یہ ہے کہ پہلے نبیوں میں بھی جو کمال تھا وہ بھی میرے نبی کا کمال تھا, اور آج اولیاء اللہ میں جو کمال ہے وہ بھی میرے نبی کا کمال ہے. جس کسی کو جو ملا ہے بارگاہ مصطفیٰ سے ملا صلی اللہ علیہ وسلم. اور جو نبی کا کمال نہیں مانتا وہ خود کوئی کمال والا ہو سکتا؟ ہو سکتا نہیں, ہرگز نہیں. اللہ فرماتا ہے یہ سارے کام بھی ہو جاتے مگر انہوں نے پھر بھی ماننا. اگر اسی معجزات کی گفتگو پر چلتا رہا تو یہ بیان ایسا ہے نہ میں کرتے تھکوں گا نہ آپ سنتے تھکیں گے. آگے چلیں. اللہ فرماتا ہے فلم یئس الذین آمنوا ان لو یشاء اللہ لہدى الناس جمیعا. تو کیا مسلمان اس سے نا امید نہیں ہوئے؟ اگر اللہ چاہتا تو سب آدمیوں کو ہدایت کر دیتا. اس سے پہلے آیت کا ٹکڑا تھا بل للہ الامر جمیعا, کہ سب کام اللہ کے اختیار میں, یہ میں آپ کو سنا چکا ہوں کہ اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں. یہاں ایک بات اور کرنا چاہتا ہوں, وہ یہ لوگ نبی پاک پر اعتراض کرتے ہیں, ان کو یہ نہیں معلوم کہ نبی پر اعتراض حقیقت میں اللہ پر اعتراض ہے. کس پر اعتراض ہے؟ تو جو اللہ پر اعتراض کرے کیا وہ اپنے ایمان کے دعوے میں درست ہو سکتا؟ بات سمجھنے کے لیے کروں, پروڈکشن جو ہوتی ہے نا, پیداوار کی خرابی جو ہوتی ہے اس کا الزام آپ کس کو دیتے ہیں؟ مثلا ایک کمپنی نے کوئی چیز بنائی, وہ چیز اچھی نہیں ہے تو آپ اس چیز کو خراب کہتے ہیں کہ کہتے ہیں کمپنی خراب ہے, دیکھو کیسی چیز بنا رہی کمپنی اچھی. شکایت کس کے پاس لے کے جائیں گے؟ مالک کے پاس لے کے جائیں گے, دیکھو کیسی چیز بنا رہے ہو, اس میں یہ نقص ہے, اس میں یہ نقص ہے, مجھے نہیں چاہیے یہ. بلا تشبیہ بات صرف آپ کے سمجھنے سمجھانے کے لیے کی ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کس نے پیدا کیا؟ ذرا محبت سے, اللہ نے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم میں کمالات کس نے رکھے؟ اللہ نے. تو اب اگر کوئی انکار کرے یا اعتراض کرے تو اصل اعتراض اس کا کس پر ہوا؟ اللہ پر. تو یہ لوگ یہ عقل کے ناخن نہیں لیتے, اصل میں عقل ان کے پاس ہے نہیں, اگر ہوتی تو یہ ایسی باتیں کرتے نہیں. جو نبی پاک پر اعتراض کرتے ہیں دراصل وہ اللہ پر اعتراض کرتے ہیں, اور ایسے لوگ اپنے آپ کو سوچتے نہیں کہ وہ کتنی بڑی بات کر رہے ہیں, کتنی بری بات کر رہے ہیں, کیا خرابی کر رہے ہیں. ان کو سوچنا چاہیے. قرآن بار بار کہہ رہا ہے افلا تعقلون, افلا تعقلون, کیا تم عقل نہیں کرتے, سوچتے نہیں, دیکھتے نہیں؟ اگر یہ اس کے باوجود نہیں کریں گے غور, نہیں سوچیں گے. اللہ فرماتا ہے کہ مسلمان لوگ ان سے ابھی نا امید نہیں ہوئے, یہ بےمان جو مانتے نہیں ہیں. اصل میں ہوا کیا تھا, بعض صحابہ نے خواہش کی, خواہش جانتے ہیں, بات کو چاہنا. انہوں نے خواہش کی کہ اللہ ان لوگوں کی یہ باتیں بھی کرتے پوری جو یہ کہہ رہے ہیں, یہ فرمائشیں بھی پوری کر دے, تو شاید یہ ایمان لے آئے. جیسے بات کرتے ہیں نا, کوئی آدمی کہے کہ یہ کر کے دکھاؤ, تو آپ بھی آگے سے کہہ دیں کہ ہاں بھائی اگر ہو جائے تو اچھا ہے, یہ مان جائے گا, اس طرح کر دو تاکہ بات مان لیں گے. بعض صحابہ نے بھی خواہش کی کہ اللہ ان کی یہ فرمائشیں پوری کر دے تاکہ یہ ایمان لے آئے. تو اللہ نے فرمایا مسلمانوں ابھی تک ان سے نا امید نہیں ہوئے. کتنے معجزے انہوں نے دیکھ لیے ہیں اور کتنی باتیں دیکھ لی, تمہیں ابھی بھی ان پر امید ہے؟ یہ بےمان ہے, انہوں نے ماننا نہیں. تم ابھی تک ان سے نا امید نہیں ہوئے؟ جس طرح ہم ادیوبندیوں وادیوں کو, رابضیوں خارجیوں کو کہتے ہیں نا, تو کیا مطلب کہ اب ہم ان سے کوئی امید نہیں. آخری بات بھی کر دی, مباہلہ کر لو, بار بار دعوت دی کہ شاید سمجھ آ جائے. یہ مناظرے کی, مباہلے کی دعوت دینے کا مقصد یہ نہیں تھا کہ بھئی ہم لوگ کوئی اپنی ان کو بڑائی بیان کر رہے ہیں, نہیں کہ بھئی ہم سچے ہیں, تم ہمارا سچ مان لو, شاید تم اس معاملے میں درست ہو جاؤ اور تم اپنا بھلا کر لو, آؤ توبہ کر لو, اللہ توبہ قبول کرنے والا ہے. مقصد یہی تھا دعوت دینے کا, مگر انہوں نے آگے سے اور زیادہ بکواس شروع کی. بڑوں نے تو جو کی تھی سو کی, چھوٹوں نے اور زیادہ کی, تو اب ہمیں ان سے کوئی امید نہیں رہی. انہوں نے تو درست نہیں ہونا. اب جو ہم باتیں کرتے ہیں وہ اس لیے کہ باقی ہمارے سنی بھائی یہ بہکانے میں نہ آ جائیں, یہ کہیں نہ بگڑ جائیں, تو ان کو سناتے رہتے ہیں کہ اپنے ایمان پر, عقیدوں پر قائم رہو, پکے رہو. کیوں؟ اس لیے کہ میں موٹی بات کروں, ہر ایک کی سمجھ میں آ جائے. کتا اگر کسی کو کاٹے تو کتے سے ہمدردی کرتے ہیں یا زخمی سے ہمدردی کرتے ہیں؟ پوچھ رہا ہوں آپ سے, جس کو کتا کاٹے اس سے ہمدردی کی جاتی ہے, کتے سے ہمدردی کی جاتی ہے؟ زخمی سے. تو اصل میں وہ کوشش میں لگے ہوئے اور ہم آپ کو بچانے میں لگے ہوئے. تو بچاؤ اپنے ایمان کو, سنبھالو اپنے آپ کو.
کہیں ایسا نہ ہو ان کے بہکانے میں آ کر یہ نعمت ضائع کر بیٹھو. اور اگر نعمت ضائع ہو گئی تو پھر کچھ ہاتھ نہیں آئے گا. یہ ایمان وہ نہیں ہے کہ بازار میں ملتا ہو دوبارہ جا کے خرید لیں گے. یہ وہ نعمت ہے جس جیسی کوئی اور نعمت نہیں. تو میرے دوستوں اور بزرگوں, اللہ فرما رہا ہے مسلمانوں, کیا تم ابھی ان کافروں سے نا امید نہیں ہوئے؟ نہ بےمانا نے ماننا, پیڑے نے پیڑے ہی رہیں گے. برے یہ انہوں نے ماننا نہیں. سنے آگے اللہ کیا فرماتا ہے. اللہ یشاء اللہ لہذا الناس جمیعا, اللہ چاہتا تو سب آدمیوں کو ہدایت دے دیتا, سب کو ہدایت کر دیتا. اللہ چاہتا تو سب کو ہدایت کر دیتا. سنے ذرا توجہ سے اس بات پر. ایک ہے ارادہ اور ایک ہے چاہنا. ایک ہے ارادہ کرنا اور ایک ہے چاہنا. اللہ کیا فرماتا ہے, یشا کا لفظ آیا چاہنے کے بارے میں. اگر اللہ چاہتا, اگر اللہ چاہتا تو سب آدمیوں کو ہدایت ہو جاتی, کوئی بےمان نہ. اللہ نے چاہا چاہنا اور ہے ارادہ کرنا. اور بات کو ذرا سمجھیں, اگر سمجھ سکتے ہیں. ایک چیز چاہنا, مثلا میں چاہتا ہوں, آپ چاہتے ہیں, اور ایک ہے ارادہ. چاہنے کے بارے میں مثلا ہم سب چاہتے ہیں کہ ہم مدینہ جائیں. چاہتے ہیں یا نہیں؟ اچھا چلو, سب نہیں چاہتے, جنہوں نے کہنا تھا کہہ دیا. سب نے چاہنا ہوتا تو سب کی آواز آ جاتی نا. جتنے چاہتے ہیں ان سب کی تائید دوبارہ چاہوں گا کہ جنہوں نے ابھی کہا, ان سے میں نے پوچھا کہ آپ مدینہ جانا چاہتے ہیں, انہوں نے کہا ہم چاہتے ہیں. مگر آپ نے ارادہ کیا نہیں؟ ارادہ نہیں کیا. ارادہ کریں تو ٹکٹ خریدیں, ویزا لگوائیں, تیاری کریں. ارادہ نہیں کیا مگر چاہتے ہیں. تو آپ کو ارادے کا اور چاہنے کا فرق معلوم ہوا یا نہیں ہوا؟ پوچھ رہا ہوں. آپ چاہتے ہیں کہ پانی پیئیں مگر ارادہ نہیں کیا پینے کا. ارادہ آپ نے نہیں, چاہتے ہیں پانی پیئیں, ارادہ نہیں کیا. اب ارادہ کب ہوگا؟ جب آپ اس کے لیے تیاری کریں گے, اٹھیں گے, پانی لیں گے, پیئیں گے, وہ ارادہ ہو جائے گا کہ چلو میں پانی پیوں. تو اب آپ اٹھیں گے, پانی لیں گے, پی لیں گے, وہ آپ کا ارادہ ہوگا. مگر چاہتے رہے میں پانی پینا چاہتا ہوں, میں پانی پینا چاہتا ہوں, تو چاہتے رہیے. چاہنا اور ہے ارادہ. آپ روزانہ کھانا چاہتے ہیں یا نہیں؟ مگر کھائیں گے کب؟ جب ارادہ کریں گے. پیئیں گے کب؟ جب ارادہ کریں گے. فرق سمجھا رہا ہوں بات کو, اس کو تفصیل میں نہیں لے جا رہا. آپ اشاروں میں اتنی بات سمجھ گئے کہ ارادہ اور چیز ہے, چاہنا اور چیز ہے. جب تک ارادہ نہیں کریں گے کام نہیں ہوگا. اللہ فرماتا اگر اللہ چاہتا. یہاں ارادے کا ذکر نہیں ہے. یہ کیوں میں نے بات کی؟ قرآن میں ایک آیت ہے, انک لا تہدی من احببت. یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بہت بڑا اعتراض کرتے ہیں یہ مخالفین. کہتے ہیں کہ اللہ نے فرمایا ہے میرے محبوب, اگر تم چاہو بھی تو تم سب کو ہدایت دے سکتے نہیں. انک لا تہدی من احببت, تم جسے چاہو اسے ہدایت دے سکتے نہیں. یہ قرآن کی آیت کے الفاظ ہیں. انک لا تہدی من احببت, تم جسے چاہو, احببت ہے لفظ, تم جسے چاہو اسے ہدایت خود سے نہیں دے سکتے. میں ان کو یہی کہنا چاہتا ہوں, انک لا تہدی من احببت ہے, من اردتا نہیں ہے. ارادے کا لفظ نہیں, چاہنے کا لفظ ہے. اگر حضور ارادہ کر لیتے تو پھر ہوتا کام یا نہیں ہوتا؟ حضرت عمر کے لیے حضور نے ارادہ کیا, بولو اللہ نے ان کو ہدایت دی یا نہیں دی؟ بات سمجھ رہے ہیں آپ؟ دعا کی,
ہے اللہم اعز الاسلام بعمر ابن الخطاب، ہے اللہ عمر بن خطاب کے ذریعے اسلام کو غلبہ اور عزت عطا فرما، ارادہ کیا ہدایت مل گئی. اگر باقی کے لیے بھی ارادہ کر لیتے تو کوئی محروم نہ رہتا. کیوں ارادہ نہیں کیا؟ اللہ کی رضا پر راضی رہے، جہاں دیکھا اللہ تعالیٰ سے مانگ لیا. اگر اللہ فرماتا اللہ یشاء اللہ لہدا الناس جمیعا، اگر اللہ چاہتا تو سب آدمیوں کو ہدایت دے دیتا. اللہ نے ارادہ نہیں، چاہنے کی بات آئی ہے، ارادے کی بات نہیں. ارادہ اور ہے، چاہنا اور. ابھی اس میں بڑی بحث باقی ہے، جب وہ آیت آئے گی اس کے تحت انشاءاللہ تفصیل سے گفتگو کروں گا. میرے دوستوں اور بزرگوں، اللہ مسلمانوں سے کہہ رہا ہے کیا تم ابھی بھی نا امید نہیں ہوئے ان سے؟ کیوں؟ اس لیے کہ یہ لوگ اگر بےمان ہیں تو میرے ارادے سے ہیں. میں چاہتا میرے ارادے سے ہیں، میں چاہتا اگر میں چاہتا تو سب کو ہدایت دیتا. یہ جو کر رہے ہیں یہ میرا ارادہ ہے. امر اور چیز ہے رضا. رضا بڑی باتیں کرنے کو جی چاہ رہا ہے مگر اپنے آپ کو روکوں گا، کیونکہ یہ بحث بہت لمبی ہے، بہت ساری مثالیں دینی پڑیں گی، انشاءاللہ ضرورت پر پیش کروں گا. ایک چیز کا کرنا اور ہے اس میں رضا شامل ہے یا نہیں ہے، یہ معاملہ بھی آپ سمجھ سکتے ہیں. مثلا بہت سے لوگ بہت سے کام ایسے کرتے ہیں جن میں ان کی خوشی اور رضا شامل نہیں. اللہ فرماتا ولا یرضى لعباده الکفر، اللہ اس بات پر راضی نہیں ہے کہ کوئی بندہ کفر کرے. اللہ اس بات پر راضی نہیں کہ کوئی بندہ اس کا جو ہے وہ کفر کرے. اس کے باوجود کفر ہو رہا ہے یا نہیں پوچھ رہا ہوں آپ سے، زیادہ ہو رہا ہے. مسلمان کم ہے کافر زیادہ ہے. وہ وقت آئے گا کہ مسلمان ہی ہو جائیں گے سارے، لیکن اس وقت جو نظر آ رہا ہے ابھی تک کافر زیادہ ہے مسلمان کم. اور اللہ قرآن میں فرماتا ہے کہ اللہ نہیں چاہتا، اللہ کی رضا نہیں ہے کہ کوئی بندہ کفر کرے. تو یہ اللہ کی مرضی کے خلاف ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا؟ بات وہی آ گئی، امر اور چیز، ارادہ اور چیز ہے رضا، چاہنا اور چیز ہے ارادہ اور چیز. ارادے میں کام ہو رہا ہے، اب آپ نے اس کی رضا ہے یا نہیں، آپ چاہتے ہیں یا نہیں، یہ بھی معاملہ ایک. دوسری بات یہ کہ چاہنا اور کرنا، اور یہ دو شاخیں میں نے آپ کو صرف جھلک دکھا دی ہے، کبھی انشاءاللہ ان پر تفصیل سے گفتگو کروں گا. ایک بات اور، حضرت اسماعیل علیہ السلام کے لیے حکم دیا اللہ نے حضرت ابراہیم کو کہ بیٹے کی گردن پر چھری چلا دو. آپ جو دیکھا انہوں نے انی اذبح ہوتا کہ میں تجھے ذبح کرتا ہوں، باپ چھری چلانے کے لیے، بیٹا چھری چلوانے کے لیے کیا ہو گیا؟ تیار ہو گیا. میں پوچھنا چاہتا ہوں اللہ نے اس میں ارادہ کیا؟ پوچھ رہا ہوں، اگر اللہ کرتا تو پھر وہ ذبح ہوتے یا نہیں ہوتے؟ اب یہاں چاہنے کا اور ارادے کا فرق سمجھے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ نے جلایا، پوچھ رہا ہوں ارادہ اور رضا کا فرق معلوم ہو رہا؟ بات سمجھ رہے ہیں؟ جو چیز اللہ چاہتا ہے اور جو چیز اللہ کرتا ہے، دونوں میں ہمیں سمجھنا چاہیے، دونوں کا معاملہ ایک جیسا نہیں. اللہ فرماتا ہے اگر اللہ چاہتا تو سارے بندوں کو ہدایت مل جاتی، کوئی بھی گمراہ نہ ہوتا. وَلَا يَزَالُ الَّذِينَ كَفَرُوا تُصِيبُهُم بِمَا صَنَعُوا قَارِعَةٌ، اور کافروں کو ہمیشہ کے لیے یہ سخت دھمک پہنچتی رہے گی. أَوْ تَحُلُّ قَرِيبًا مِنْ دَارِهِمْ حَتَّى يَأْتِيَ وَعْدُ اللَّهِ، کافروں کو ہمیشہ کے لیے یہ سخت دھمک گرج گونج دھماکے کی آوازیں پہنچتی رہیں گی یا ان کے گھروں کے نزدیک اترے گی، یہاں تک کہ اللہ کا وعدہ آئے. اللہ کے وعدے سے مراد عذاب ہے.
ان اللہ لا یخلف المیعاد,
بے شک اللہ وعدے کے خلاف نہیں کرتا, وعدے کے خلاف جو بات کرتا اللہ اس کو پورا کرتا. ایسا نہیں ہوتا کہ اللہ کہہ دے اور اس کے خلاف کرے, وہ جو کہتا ہے ویسا ہی کرتا. سنیں مختصرا عرض کروں, ٹائم ہو گیا ہے. پہلی بات تو یہ کہ جب اللہ نے ہدایت نہیں چاہی, جب اللہ نے ان کے لیے ہدایت نہیں چاہی تو مان لینا چاہیے کہ وہ لوگ ہدایت پا سکتے نہیں, نمبر ایک. نمبر دو یہ کہ وہ ہدایت پر نہیں, وہ لوگ ہدایت پر نہیں. تو بےمانوں سے اور امید نہیں ہے, ہم کیا ہے نا امید. جو بےمان ہے ہم اس سے نا امید ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ جو دیکھ کر بھی نہ مانے, جان بوجھ کر جو انکار کرے اس سے کوئی امید رکھی جا سکتی؟ سورج نکلا ہوا کوئی کہے میں نہیں مانتا, دھوپ نظر آ رہی ہے کہ میں نہیں مانتا, تو ایسے شخص کو کیا کہیں گے پھر؟ اس سے بحث کریں گے آپ یا پاگل کہہ کے کہیں گے مردود ہے نہیں مانتا تو جائے؟ ساری دنیا کو نظر آ رہی ہے, دھوپ سب کہتے ہیں سورج نکلا ہوا, یہ نہیں مانتا تو آپ اس سے بحث کریں گے؟ آپ کہیں گے میرا مذہب خراب نہ کر, جا دفاع ہو جائے یہاں سے, کہیں گے یا نہیں کہیں گے؟ تو ان سے آپ کیا ہو جاتے ہیں؟ نا امید ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے نا؟ اللہ چاہے تو سب کو مومن بنا دے, اللہ چاہے تو اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں, مگر اللہ نے ایسا ارادہ نہیں. اللہ چاہے تو سب کو بنا دے مگر اللہ نے ایسا ارادہ نہیں کیا. بات آپ کو معلوم ہو گئی؟ معجزے دیکھ کر بھی وہ لوگ نہیں مانے تو جو نہ مانے اس سے پر امید نہیں رہنا چاہیے. دوسری بات, اب یہ پتا چلا کہ یہ جو بےمان ہے کافر ہے یا ان کی آگے پیروی کرنے والے, قارعہ کا لفظ آیا اس کے معنی بلا, مصیبت, آفت, اس کو قید, قحط, قتل, مال کی تباہی, غارت کری ہے, جن چیزوں میں آج کل دنیا پڑی ہوئی ہے, خونریزی ہو رہی ہے, قتل و غارت, بلڈ شٹ ہو رہا ہے, مال لوٹا جا رہا ہے, ڈکیتیاں بہت ہو رہی ہیں, قتل بہت ہو رہے ہیں, قید و بند کی صحبتیں زیادہ ہیں, قحط ہے, بارشیں کہیں ہو رہی ہیں کہیں نہیں ہو رہی, جہاں ہو رہی ہیں وہاں بھی تباہی ہو رہی ہے. ان کو کہتے ہیں یہ بلائیں, آفتیں, مصیبتیں, قارعہ, بد اعمالیوں کی وجہ سے ہوتی ہیں. یہ کس وجہ سے؟ برے کام کرنے کی وجہ سے. کب ہوتی ہیں؟ کیوں کہلوا رہا ہوں کہ ذرا ہم سب بھی نوٹس لیں, اپنا اپنا اپنے اپنے گریبان میں منہ ڈالیں اور ذرا غور کریں. اللہ فرماتا ہے یا تو بلا واسطہ ڈائریکٹ, کیونکہ یہ ڈائریکٹ ڈائریکٹ بہت کرتے ہیں نا, تو ڈائریکٹ یا تو ان پر نازل ہوں گی یا ان کی قریب کی بستیوں پر ہوں گی تاکہ ان کو دھمک پہنچتی رہے اور ڈرتے رہے اور اس کا اثر ان پر ہوتا رہے, ان کو سکون نصیب نہ ہو. تو اب ہمیں بھی سوچنا چاہیے, کیا ہم پر یہ حالت ہو رہی ہے تو اس کا مطلب یہ کہ ہماری ایمانی حالت میں کچھ گڑبڑ ہو گئی ہے. ہم اپنا ایمان درست کریں, جب ایمان درست ہو جائے گا تو ہم ان برائیوں کے اثرات سے محفوظ رہیں گے. میرے دوستوں اور بزرگوں, اگر یہ نہیں سنبھلیں گے تو اللہ کا وعدہ آئے گا اور وعدے سے مراد قیامت لے لیں. اگر کافر مراد ہے تو پھر مراد بعد اللہ سے فتح ہے, کہ مسلمانوں کو فتح مل جائے گی اور یہ ختم ہو جائیں گے. اگر آیت عموم پر رکھی جائے تو اس سے موت یا قیامت مراد ہے, کہ قیامت آئے گی اور پھر یہ لوگ بچ سکتے نہیں. تو اس آیہ شریفہ سے معلوم ہوا کافروں نے مطالبہ کیا کہ پہاڑ چلاؤ, زمین صاف کر دو, کھیتی باڑی ہو, ہم ہوا پر اڑ کے جائیں. ارے تم نبی سے مطالبہ کر رہے ہو, آج سائنس نے ہوا کو دیکھو کس طرح استعمال کیا ہو, جہاز اڑ رہے ہیں, نبی کے امتی دیکھو اڑ کے دکھا رہے ہیں, نہیں دکھا رہے, جا رہے ہیں ادھر سے ادھر اور ادھر سے ادھر. تو تم نے اسی چیز کو قرآن کی سچائی سمجھ لیا تھا, نبی نے تو اس سے بڑی باتیں کر کے دکھائی پھر بھی تم نہیں مانے. اللہ فرماتا ہے ان کو جو بھی کچھ کر کے دکھا دو انہوں نے ماننا نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ نے ان کے لیے ہدایت چاہی نہیں, اور مومنوں سے کیا کہا کہ ان بےمانوں سے اب تک نا امید نہیں ہوئے، اب چھوڑو ان کو، انہوں نے تو ماننا نہیں، تم اپنی عقیدت میں پکے رہو، اور سنو یہ جو یہ نہیں ماننے والے ہیں ان کے لیے کوئی رعایت نہیں، عذاب مختلف صورتوں میں ان تک پہنچتا رہے گا، اگر انہوں نے نہیں مانا تو قیامت قائم ہوگی اور پھر یہ اپنے کیے کو پہنچیں گے، کیونکہ اللہ کی باتیں بدلتی نہیں، اس کا وعدہ پورا ہوتا ہے، اس کا وعدہ کبھی غلط نہیں ہوتا. اب اس کے بعد اگلے رسولوں سے ہنسی کرنا، اس کا بیان ہے انشاءاللہ آئندہ کروں گا، یہاں اس بیان کو مکمل کرتا ہوں. آج چاند کی 18 پوچھا ہے میں نے آپ سے، اس کا مطلب یہ کہ اسلامی کیلنڈر کسی کو بھی یاد نہیں ہوتا. آج چاند کی، چاند کون سا ہے؟ 11ویں کا تو سب کو یاد ہے، ربیع الآخر ماشاءاللہ. پچھلے جمعے آپ نے 11ویں منائی تھی، تو 11 اور 7 سات دن بعد آیا نا جمعہ، آٹھواں دن ہے نا، 11 اور 7 18 آج دوسرے محبوب کی تاریخ ہے. وہ محبوب سبحانی کی تاریخ تھی، یہ محبوب الہی کی تاریخ ہے. حضرت خواجہ خواجگاں سلطان المشائق حضرت خواجہ سید محمد نظام الدین اولیاء محبوب الہی دہلوی قدس سرہ العزیز، آج ان کے عرس شریف کی تاریخ ہے. حضرت بابا فرید کے خلیفہ حضرت نصیر الدین روشن چراغ دہلوی کے پیر و مرشد، حضرت نصیر الدین روشن چراغ دہلوی، ان کے نام سے علاقہ ہے دہلی میں روشن چراغ، بستی کا نام ہے، اور حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء کا جہاں مزار شریف ہے اس کا نام ہی بستی نظام الدین، افسوس قبضہ ان بستر لوٹا گروپ کا ہے وہاں پر، انہوں نے حضرت کے مزار شریف کے راستے میں اپنا اڈا بنا لیا. لیکن جو خواجہ کے دیوانے ہیں حضرت کے غلام ہیں وہ جاتے ہیں، ان کے روکنے سے وہ رک سکتے. یہ حضرت نظام الدین اولیاء کون ہے؟ میں نے اپنے بزرگوں سے یہ بات سنی ہے کہ اب بھی جب کبھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دربار لگتا ہے، تو جب بھی حضور کا دربار لگتا ہے تو دو محبوب ہوئے ہیں، ایک محبوب سبحانی اور ایک محبوب الہی. محبوب سبحانی غوث پاک ہیں، محبوب الہی حضرت نظام الدین اولیاء ہیں. تو یہ دونوں محبوب حضور کے ساتھ بیٹھتے ہیں، حضور کے دائیں جانب غوث پاک بیٹھتے ہیں، بائیں جانب حضرت نظام الدین اولیاء بیٹھتے ہیں. اللہ یا رسول اللہ، فوائد الفوائد شریف میں یہ روایت موجود ہے، حضرت بابا فرید گنج شکر رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس جب حضرت نظام الدین اولیاء آئے، بیعت ہوئے، مرید ہوئے، تو حضرت بابا فرید نے فرمایا، نظام الدین میں ہندوستان کی ولایت کسی کو دینا چاہتا تھا، مجھے غیب سے آواز آئی تھی نظام الدین آنے والا ہے، وہ تمہارا مرید بنے گا، یہ ولایت اس کو دینا. فرمایا ہندوستان کی ولایت میں نے تمہیں دی، ہندوستان کی ولایت میں نے تمہیں دی. سید ہے حضرت بابا صاحب کا فاروقی ہے نا، حضرت فاروق اعظم کی اولاد حضرت نظام الدین اولیاء، سید ہے سادات میں سے. خطبہ دے رہے تھے ممبر شریف پر بیٹھے ہوئے، کوزا جانتے ہیں کوزا، پیالہ مٹی کا کوزا ہوتا ہے، بارش نہیں ہو رہی تھی، قحط پڑا ہوا تھا، اپنی آستین میں سے کوزا نکال کر یوں پھیلا دیا ہوا میں، یا اللہ جب تک تو اس کو بھرے گا نہیں پانی سے میں ممبر سے نیچے نہیں اتروں گا. لوگوں نے دیکھا اسی وقت گھٹا آئی، بارش شروع ہو گئی. ایسے سیف زبان تھے، اللہ کے پیارے محبوب الہی آپ کا لقب ہے، بڑے با کمال ولی ہوئے ہیں. آپ کو یاد ہے نا وہ جو شہر شادی کی ربائی انہی کے حوالے سے تو سنائی تھی آپ کو، امیر خسرو انہی کے مرید ہیں، دہلی میں آپ کا مزار شریف ہے. اللہ تعالیٰ آپ پر کروڑوں رحمتیں فرمائے اور ہمیں ان کی برکات سے مالا مال. بلغ العلا بکمال کشف تجا بجمالی حسنت جمیع قصالی صلو علیہ وآلہ بلاغ الکمالی کشفت جا بجمالی حسنت جمیع قصالی صلو علیہ. اس کے ساتھ پورا واقعہ نہیں سناؤں گا, بہت دیر لگ جائے گی. واقعہ ریکارڈ شدہ مل جاتا ہے, صرف شعر سنا دیتا ہوں. نعت منور بدایونی صاحب کے ساتھ جو کہی ہوئی ہے اس کے ملا کے.
وہ خدا نہیں بخدا نہیں وہ مگر خدا سے جدا نہیں, وہ ہے کیا مگر وہ ہے کیا نہیں, وہ ہے کیا مگر وہ ہے کیا نہیں, یہ محب حبیب کی بات ہے بلاغ الاولیٰ بکمالی کشفت جا بجمالی حسنت جمیع قصالی صلو علیہ وآلہ.
یہ حضرت شیخ سعدی رحمت اللہ تعالی علیہ کی کہی ہوئی رباعی ہے جو حضور کی بارگاہ میں بڑی مقبول ہے. کیسے لکھی وہ واقعہ نہیں سنا رہا, وہ سنایا ہوا ہے, صرف حضرت صاحب کا ذکر کروں گا جن کا آج عرس ہے. حضرت محبوب الہی حضرت نظام الدین اولیاء یہ رباعی بہت پڑھتے, بار بار پڑھتے. ان کے چہیتے مرید امیر خسرو. کون؟ امیر خسرو. بڑے کمال کے شاعر تھے. توتی شکر مقال ان کا لقب. کئی زبانوں میں شاعری کی. بڑے عالم فاضل, 12 بادشاہوں سے تعلق رہا. بڑے باکمال شخصیت. وہ بڑا اچھا کلام لکھتے. حضرت صاحب فرماتے خسرو تمہارا کلام بہت اچھا ہے مگر سعدی کی رباعی کا جواب نہیں. سعدی کی رباعی کا جواب. امیر خسرو کہتے سادے سے تو لفظ ہے, سیدھے سادے, چار مصرے جوڑ لیے. بلغ الاولیٰ کی کمال ہی کشفت دجا بھی جمال ہی حسنت جمیع قصال ہی صلو علیہ. میرا کلام دیکھیں, لفظ دیکھیں, معنی دیکھیں, کتنی اس میں زبان کی خوبیاں, دوسری خوبیاں. حضرت صاحب فرماتے خسرو بہت اچھا کلام ہے تیرا مگر سادی کی رباعی کا جواب نہیں. امیر خسرو دوسرے دن پھر ذرا اچھا ذرا اور زوردار کلام لکھ کے لاتے کہ آج تو میرے پیر کو پسند آ جائے گا. پیر سے نا محبت تھی بڑی. حضرت صاحب سنتے فرماتے خسرو بہت اچھا کلام ہے مگر سادی کی رباعی کا. کئی دن یہ معاملہ چلتا رہا. ایک روایت یہ ہے کہ حضرت صاحب نے جو اپنی کو کاپی کتاب بنائی ہوئی تھی جس میں کلام لکھا ہوا تھا یا کوئی کتاب تھی تو ان کے سرانے رکھی رہتی تھی وہ, تو امیر خسرو اپنا کلام اوپر رکھ جاتے تھے, یہ سادی والا کلام نیچے رکھ جاتے تھے. جب صبح آتے تھے دیکھتے تھے سادی والا کلام پھر اوپر ہوتا تھا, وہ پھر اوپر رکھتا. بڑا خیال آتا کہ میرے پیر صاحب میرا کلام جو ہے اتنا پسند نہیں کرتے جتنا شیخ سادی کا کلام پسند کرتے. ایک دن چہیتے تھے, کہنے لگے آج پھر مجھے بتاؤ اس میں کیا کمال ہے جو میرے کلام میں نہیں, آج بتاؤ. فرمایا اچھا پھر تو نے پوچھا رات کو آ جانا. آدھی رات کو اجرے میں آ گئے امیر خسرو. حضرت صاحب نے فرمایا خسرو آنکھیں بند کر لو. آنکھیں سر کی آنکھیں بند کر دی, دل کی آنکھیں کھلوا دی. وہ بند کروا دی, دل کی آنکھیں کھول دی. امیر کسرا فرماتے ہیں میں نے دیکھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دربار لگا ہوا تھا, انبیاء صحابہ اولیاء بیٹھے ہوئے, شیخ صاحب ہی تشریف لے آئے, حضور نے محبت سے کھڑے ہو کے استقبال کیا. شیخ ساتھی کا کھڑے ہو کر استقبال کیا, اپنے سامنے بٹھایا, فرمایا ساتھی بگو, ساتھی جو میری شان میں روائی لکھی ہے ذرا سنا. شیخ ساتھی پڑھتے ہیں بلغلو شافی کمالی کشف تجا بی جمالی حسن جمیع خزالی صلو علیہ بلغ العلا بی کمالی. دور کا ہر کمال بلندیوں تک گیا, کتنا اونچا گیا, اور جس کے قدم عرش مولا پہ گئے وہ خود کتنا اونچا, ان کا ہر کمال بلندی اونچا. کشفت تو جا بھی جمال ہی, حضور کو اللہ نے حسن و جمال ایسا دیا تھا سارے اندھیرے دور ہو گئے, تاریکیوں میں اجالا ہو گیا. حسنت جمیع خصال ہی, یہ نبی وہ ہے جس کی ہر عادت پیاری, ہر عادت اچھی ہے, ہر بات ان کی اچھی. صلو علیہ وآلہ, درود ہو ان پر اور ان کی آل پر, ان کے گھر والوں پر, ان کے اولاد پر. جب شیخ سعدی نے رباعی پڑھی, حضور نے شیخ سعدی کے ہونٹوں کو چوم. کتنے پیارے وہ لوگ, کتنی شان والے لوگ. فرمایا بعض بگو ساتھی پھر پر بلغ العلا فی کمالہ کشف تجا فی جمالہ حسن جمیع خصالہ صلو جسے چاہا کر پہ بلا لیا, جسے چاہا اپنا بنا لیا, یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے, یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے, یہ بڑے نصیب کی بات ہے. بلا بل کشف تجا بی جمالہ حسن جمیع خصالہ صلو حضرت ساتھی نے پڑھی, حضور نے فرما بعض بگو ساتھی پھر پڑھ, حضرت ساتھی نے پھر پڑھی, حضور نے پھر پڑھو. وہ بار بار پڑھتے جاتے تھے, حضور بار بار فرماتے جاتے تھے, امیر خسرو کے آنسو جاری ہو. فرمایا خسرو کلام تیرا بھی بہت اچھا, مگر یہ مقبولیت کہاں سے لائے گا, یہ مقبولیت کہاں سے لائے گا. یہ وہ رباعی ہے جو اب وظیفہ بنی ہوئی. کہتے ہیں نا دلہن وہی جو پیا من بھائے, تو ہم بھی کہتے ہیں کلام وہی جو آقا کے بارگاہ میں قبول ہو جائے, وظیفہ بن گیا. یہ وہ رباعی ہے, یہ شیخ ساتھی حضور کے عاشق ہوئے, حضور کے اور عاشقوں کا مقام بڑا بلند. اس کا آخری شعر جو میں پڑھتا ہوں اس کے ساتھ وہ واقعہ سناتا ہوں. منور بدایونی صاحب نے یہ شعر جو کہا, اللہ جانے انہوں نے کس سوچ میں کہا, مجھے بڑا پیارا لگتا ہے یہ شعر, بڑا مزہ دیتا ہے. حضور کی بارگاہ میں ایک شخص حاضر ہوا، حضور کی وفات شریف کے بعد قبر انور پر گیا، عجیب انداز میں اس نے دعا مانگی، بس اللہ نے جس پر کرم کرنا ہو، جس کے منہ پر اللہ ایسے کلمے جاری کر دے، یہ اللہ کی رضا۔ اس نے کہا یا اللہ تو میرا رب میں تیرا بندہ، تو میرا رب میں تیرا، تو غنی میں فقیر، تو مالک میں مملوک، یا اللہ تو مجھے بخش دے، تیرا کوئی نقصان نہیں، تیرا کوئی نقصان نہیں، میرا فائدہ ہو جائے گا، بخشا جاؤں گا، بیڑا پار ہو جائے گا، تیرا یہ حبیب خوش ہو جائے گا، تو مجھے بخش دے گا، تیرا یہ حبیب خوش ہو جائے گا، تیرا کوئی نقصان نہیں ہوگا، تیرا حبیب خوش ہو جائے گا، میرا بیڑا پار ہو جائے گا، اور تیرا دشمن شیطان سڑ جائے گا، کیونکہ وہ نہیں چاہتا کہ بندوں کی بخشش ہو، تو جب میری بخشش ہو جائے گی تو وہ سڑے گا نا، جلے گا، وہ ناراض ہوگا، اور اگر تو مجھے نہیں بخشے گا تیرا کوئی فائدہ، بخش دے تیرا کوئی نقصان نہیں، اور اگر نہ بخشے تو تیرا کوئی فائدہ، تو مجھے نہیں بخشے گا میرا کونڈا ہو جائے گا، بیڑا گرک ہو جائے گا، تیرے اس حبیب کو خوشی نہیں ہوگی، تیرے اس حبیب کو خوشی نہیں ہوگی، تیرا دشمن شیطان خوش ہو جائے گا، تیرا دشمن شیطان خوش ہو جائے گا، یا اللہ اب تو فیصلہ کر لے، تو نے کس کو خوش کرنا ہے، حبیب کو خوش کرنا ہے یا دشمن کو خوش کرنا ہے۔ قبر رسول سے آواز آئی، قد غفر لک، جا اللہ نے تجھے بخش دیا، منور بدایونی صاحب بڑے صوفی شاعر تھے، انہوں نے شعر کہا، مجھے یہ واقعہ یاد آ جاتا ہے، وہ شعر بڑا پیارا، وہ کہتے ہیں
میں برے سے لاکھ برا سہی مگر ان سے ہے میرا واسطہ،
میں جتنا مرضی برا سہی میری نسبت دیکھ، کیا دیکھ، مجھے نہیں دیکھنا، اللہ مجھے دیکھے گا تو بس کام خراب ہو جائے گا، میری نسبت دیکھ اور اس نسبت کی لاج رکھ لے،
میں برے سے لاکھ برا سہی مگر ان سے ہے میرا واسطہ، میری لاج رکھنا میرے خدا، میری لاج رکھنا میرے خدا، سب کی لاج رکھنا،
اپنے اپنے دل میں اپنی نیت کر لو، میری لاج رکھنا میرے خدا، میری لاج رکھنا،
میں برے سے لاکھ برا سہی مگر ان سے ہے میرا واسطہ، میری لاج رکھنا میرے خدا، میری لاج رکھنا میرے الہ، یہ تیرے حبیب کی بات ہے، بلا غلولا بھی کمالی کشاپ تجا کی کمالی، حسن جمیع صالح صلو،
فرماتے ہیں میری لاج رکھنا میرے خدا، یہ تیرے حبیب کی بات، یا اللہ مجھے نہ دیکھنا، اپنے حبیب کو دیکھنا، کیا مطلب کہ اگر تو مجھے بخشے گا تو کون خوش ہوگا، کون ہوگا، جس کی بارگاہ میں ہم پڑھتے ہیں مصطفیٰ جانِ رحمت،
رویا ماتا ہے راجا نے احمد کی راحت سے لاکھوں سلام
کے لاکھوں سلام